حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين. الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين، يضع المستكبرين ويرفع المستضعفين، ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين، قاسم الجبارين ومدرك الهاربين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، رحمة للعالمين، شفيع المذنبين، سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. لا سيما بقية الله الأعظم في الأراضين الروح وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين، بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر إن الإنسان لفي خسر. درود بجي محمد وعلى محمد. أيضا نگرامی ایک مومن کے صالح ثواب کے لیے مجلس سزا منعقد کی جا رہی ہے، اور اسی مناسبت سے قرآن کریم کی دو مشہور و معروف آیات کی تلاوت کی کہ جس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ وقت عصر کی قسم انسان گھاٹے میں ہے، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور عمل صالح کیا، حق بات کی اور صبر کی تلقین و وصیت کرتے رہے. ہر انسان جو اس دنیا میں آیا ہے اسے یہاں سے واپس جانا ہے. آنا اس دنیا میں اور اس دنیا سے رخت سفر باندھنا انسان کے ارادے اور اختیار سے باہر ہے، لیکن اس دنیا میں زندگی گزارنا، اس دنیا میں شب و روز کو اپنی آئندہ آنے والی زندگی کے لیے خرچ کرنا، یہ انسان کے اپنے اختیار میں ہے. اور کامیاب لوگ وہی ہوتے ہیں جو کامیاب زندگی گزارنے کے لیے کامیاب آئیڈیالوجی اور اس صحیح اور کامل اور جامع آئیڈیالوجی کے تحت صحیح زندگی کا هدف معین کر کے اس هدف کے حصول کے لیے تگدو کرتے ہیں. چنانچہ اگر انسان کامیاب زندگی گزارنے کا خواہاں ہے، اور ہم میں سے ہر شخص چاہتا ہے کہ وہ کامیاب زندگی گزارے، لیکن یہ کامیابی کا معیار مختلف انسانوں نے مختلف قرار دیے ہیں. کوئی مال و دولت کو کامیابی کا وسیلہ سمجھتا ہے، وہ اپنی زندگی میں مال و دولت کو جمع کرتا ہے. کوئی نام و نمود و شہرت کا طالب ہوتا ہے اور اسے کامیابی کا معیار قرار دیتا ہے. کوئی انسان مثلا اپنی زمین یا اپنے مکانوں کی تعداد یا اولاد کی تعداد میں اضافے کو اپنے لیے باعث برکت و خیر سمجھتا ہے، انسان اس کے حصول کے لیے تگدو کرتا ہوا نظر آتا ہے. مختلف قسم کے لوگ آپ کو اس دنیا میں مل جائیں گے کہ جو مختلف قسم کے سٹینڈرڈز اور معیاروں کے مطابق زندگی بسر کر رہے ہیں. اگر آپ ان سے پوچھیں کہ آپ نے اپنی زندگی کا جو سٹینڈرڈ بنایا ہے، جو معیار بنایا ہے کہ آپ کو زندگی کیسے گزارنی چاہیے، تو ان میں سے اکثریت وہ ہوگی کہ جو اپنی زندگی کے لیے اپنے سٹینڈرڈز نہیں بناتے، بلکہ وہی معیارات، وہی سلیقہ، وہی ڈھنگ، وہی انداز زندگی جو دنیا میں رائج ہے، جو دیکھتے آ رہے ہیں اطراف میں جو لوگ بستے ہیں، انہی کو دیکھتے ہوئے وہ ویسے ہی رنگ ڈھنگ اختیار کر لیتے ہیں۔ لیکن قرآن کریم در حقیقت ہمارے سامنے کامل اور جامع اور کامیاب زندگی کا نمونہ پیش کر رہا ہے، اور قرآن کی خصوصیت ہی یہی ہے، قرآن کی خوبی ہی یہی ہے کہ وہ نہ صرف انسانوں کو کامیاب زندگی کی آئیڈیالوجی دیتا ہے، ان کو ایک نظریہ اور مکتب دیتا ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ قرآن کریم انسانوں کو سوچنے اور سمجھنے پہ مجبور کرتا ہے۔ یعنی قرآن صرف ایسی نہیں ہے کہ تھیوری کی کتاب ہو، آپ تھیوری پڑھ لیجئے اور تھیوری کے بعد آپ نے ایگزام دے دیا، آپ نے ایکسپیریمنٹ کر لیا، آپ کامیاب ہو گئے۔ نہیں، قرآن کریم ایک تھیوری دیتا ہے، لیکن اس تھیوری میں در حقیقت اتنی وسعت موجود ہوتی ہے، اتنی گہرائی اور گہرائی موجود ہوتی ہے، اس کے افق اتنے بلند اور روشن ہوتے ہیں کہ وہ خود بخود انسان کی زندگی میں جب داخل ہوتے ہیں تو انسان کی فکر و نظر کو وسعت عطا کرتے ہوئے چلے جاتے ہیں۔ یہ کوئی آئنسٹائن کی تھیوری نہیں ہے، یہ E=mc² نہیں ہے، یہ کوئی روشنی کا فارمولا نہیں ہے کہ جناب آپ نے کہہ دیا اور جناب یہی ہے اور بس یہی ہے، اب اس میں کوئی چینجنگ نہیں آ سکتی۔ قرآن نے جو نظریے دیے ہیں، قرآن کے جو اٹل قوانین ہیں، قرآن کے جو متغیر نہ ہونے والے اصول ہیں اور قوانین ہیں، وہ اتنی وسعت رکھتے ہیں کہ وہ خود بخود انسان کو سوچنے اور سمجھنے پر مجبور کرتے ہیں۔ اور جب انسان قرآن کا شاگرد بن جاتا ہے، جب انسان قرآن کی دہلیز پہ قدم رکھ دیتا ہے، جب انسان قرآن کے سائے میں اپنی زندگی گزارتا ہے، تو یہ قرآن جس طرح خداوند عالم کی جانب پر آواز کرتا رہتا ہے، اپنے ساتھ اپنے تلاوت کرنے والوں کو بھی اپنے ساتھ اوپر لے جاتا ہے۔ اسی طریقے سے قرآن کے جو عدیل مقرر کیے گئے ہیں کہ رسول اللہ فرماتے ہیں میں تمہارے درمیان دو گرا قد چیتے چھوڑے جا رہا ہوں، ایک قرآن ہے اور ایک اہل بیت ہیں، یعنی جو کام قرآن کا ہے وہی کام اہل بیت کا ہے۔ اگر قرآن میں ہدایت ہے تو آپ کو اہل بیت میں ہدایت نظر آئے گی، قرآن اگر نور ہے تو اہل بیت نور ہیں، قرآن اگر سعادت کی طرف دعوت دینے والا ہے، اہل بیت سعادت کی طرف دعوت دینے والے ہیں، یعنی قرآن و اہل بیت در حقیقت ساتھ ساتھ ہیں۔ لہذا کوئی بھی جامع کامل اور کامیاب زندگی گزارنا چاہتا ہے، لازم و ضروری ہے ہر اس شخص کے لیے کہ وہ قرآن و اہل بیت کے جامن کے سامنے، ان کی دہلیز پر، ان کی بزم میں زانو ادب طے کرے۔ درود بھیجیے محمد و آل محمد۔ اب کامیاب زندگی گزارنے کی تمنا ہر شخص میں ہے، میں نے عرض کی، اور ہر شخص نے اپنے اپنے معیارات بنائے ہوئے ہیں۔ میں ایسا کر لوں گا تو کامیاب ہو جاؤں گا، میں اس مقام تک پہنچ جاؤں گا تو کامیاب ہو جاؤں گا، اگر یہ چیز مجھے حاصل ہو گئی تو میں کامیاب لوگوں کی فہرست میں آ جاؤں گا۔ لیکن کیا واقعاً انسان ان چیزوں کے حصول کے بعد کامیابی محسوس کرتا ہے یا نہیں؟ یا کامیابی کا تصور کچھ اور ہے؟ کامیابی کسی چیز کو حاصل کر لینا نہیں ہے، توجہ رکھیے گا۔ ارسطو یا افلاطون نے در حقیقت ایک قول دیا تھا، وہ میں آپ کی خدمت کی نظر کر رہا ہوں، کہ وصال عشق کا مدفن ہے۔ اور کسی شہر میں ایک مجسمہ بنایا گیا تھا کہ شہر کے مشہور چوک پر، میدان میں، وہاں پہ ایک شخص جو ہے بیچ میں کھڑا ہوا ہے اور ایک شخص جو ہے اسے پیٹ کر کے فرار کر رہا ہے، اس کا ایک پاؤں جو ہے اس چبوترے پر ہے اور ایک پاؤں نیچے ہے، اور اس پہ ارسطو یا افلاطون کا یہ قول لکھا ہے کہ وصال عشق کا مدفن ہے۔ یعنی جب بھی انسان کو کسی بھی چیز کا وصال حاصل ہو جاتا ہے، جب بھی انسان کو کسی بھی چیز کی کسی چیز تک رسائی حاصل ہو جاتی ہے، جب بھی انسان کسی چیز کو حاصل کر کے اپنی ملکیت میں لے لیتا ہے، توجہ کیجئے گا، تو اس قول کے تحت یہ وصال، یہ وصول، یہ رسائی، یہ پہنچنا کسی چیز کی حد تک، سرحدوں تک، یہ عشق کا مدفن ہے۔ یہاں آ کے عشق ٹھنڈا ہو جاتا ہے، یہاں کے انسان کی تگدو دم توڑ دیتی ہے، یہاں اگر انسان کی جو عزم پہم ہے، عزم آہینی ہے، جو حد مسلسل ہے، وہ آہستہ آہستہ رخت سفر باندھنے لگتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب وہ چیز حاصل ہو گئی تو وہ جذبات بھی ٹھنڈے ہو جاتے ہیں، وہ احساسات بھی آہستہ آہستہ نیم مردہ حالت میں اپنی زندگی قسم پرسی کے عالم میں گزارنے لگتے ہیں۔ اسی لیے ارسطو یا افلاطون نے کہا کہ وصال عشق کا مدفن ہے۔ تو اگر کامیابی کا معیار یہ ہو کہ کوئی چیز مجھے حاصل ہو جائے، میں کسی چیز تک پہنچ جاؤں، کوئی چیز میری ملکیت میں آ جائے، تو اکثر یہی ہوتا ہے کہ جب وہ چیز ہمیں حاصل ہو جاتی ہے تو پھر ہمارے جذبات ٹھنڈے ہونے لگتے ہیں. انسان بھوکا ہوتا ہے, تشنا ہے, گرسنا ہے, کھانے کی میل و رغبت موجود ہے, کھانا نہیں مل رہا. جتنی دیر ہوتی جاتی ہے کھانے کی خواہش میں اور رغبت میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے. لیکن جیسے ہی کھانا آپ کو ملا اور آپ نے 8-10 نوالے لقمے تناول فرمائے, آپ کی وہ جو خواہش تھی, وہ جو میل رغبت تھا, وہ جو غرائز تھے, وہ سرد مہری کا شکار ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور آہستہ آہستہ انسان بے رغبتی کی طرف چلا جاتا ہے. بہت ہی سادی سی مثال میں دوں کہ آپ کے گھر میں کوئی تقریب ہو, آپ مجلس امام حسین کا انتظام کر رہے ہیں اور مومنین کو کھانا کھلائیں اور آپ کھانا سرو کر رہے ہوں, مومنین کی خدمت پیش کر رہے ہوں, تو معمولاً جو لوگ سرو کر رہے ہیں, جو لوگ پیش کر رہے ہیں, ان کی بھوک مر جاتی ہے. کیوں؟ کیونکہ کھانا دیکھ دیکھ کر بھوک ان کو بھی لگ رہی ہوتی ہے آپ کی طرح, لیکن ان کی گرسنگی در حقیقت اس کھانے کو لوگوں تک پہنچا کر ٹھنڈی ہو جاتی ہے, ان کی بھوک مر جاتی ہے. زندگی کے تمام کاموں میں جو مادی امور سے تعلق رکھتے ہیں, وصال عشق کا مدفن ہے کا اصول کار فرما نظر آتا ہے. یہی تعلیم کے میدان میں, یہی ازدواج کے میدان میں, یہی مختلف شعبائے حیات میں اصول کار فرمائے. لیکن کیا یہی اصول کیا روحانیت کے لیے ما وراء الطبیعات یا میٹا فزکس کے اصولوں کے لیے بھی کار فرما ہے کہ وہاں پر بھی جو چیز حاصل ہو گئی, توجہ رکھیے گا, وہاں پہ آپ کے جذبات, احساسات, آپ کا میل, آپ کی رغبت ٹھنڈی ہو جاتی ہے؟ ہرگز نہیں. یہ مادی امور کے لیے تو صادق اور سچی ہے, لیکن معنوی امور کے لیے, روحانی امور کے لیے, میٹا فزکس کے لیے, ما وراء الطبیعات, دنیا کے لیے یہ اصول کسی صورت کار فرما نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ معنوی اصول, روحانی اصول, معنوی امور, روحانی امور اس دنیا سے تعلق رکھتے ہیں کہ جس میں مادے اور مادیات کا کوئی شائبہ نہیں ہے, کوئی گزر نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ جتنا انسان معرفت الہی حاصل کرتا چلا جاتا ہے, معرفت کی پیاس میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے. انسان جتنا علم کی تشنگی کو حاصل کرتا چلا جاتا ہے, انسان کی تشنگی بڑھتی چلی جاتی ہے. یہی وجہ ہے امیر کائنات, امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام, فرماتے منہما نے لا یشبان, دو ایسے طالب علم ہیں جو کبھی سیر نہیں ہوتے. توجہ رکھیے گا, ایک طالب دنیا اور ایک طالب علم. طالب دنیا سیر نہیں ہوتا. کیا مطلب؟ حقیقت انسان کا معدہ کتنی کیپیسٹی, کتنی گنجائش ہے, کتنا کھا سکتا ہے انسان؟ 4 کلو, 5 کلو, 6 کلو, اس سے زیادہ انسان اپنے معدے میں غذا کو داخل نہیں کر سکتا. امام علی فرماتے طالب دنیا, یہاں دنیا کا طالب سمرا صرف کھانے والا نہیں ہے, تناول کرنے والا نہیں ہے, یعنی خواہشات دنیا جو تمہارے اندر ہیں وہ ایک کے بعد ایک کر کے بڑھتی رہتی ہے, مرتی نہیں ہے. آج یہ خواہش, اگلے دن فلاں خواہش, اگلے دن ایک اور مرحلہ, اگلے دن ایک اور آرزو, اگلے دن ایک اور امنگ. انسان اسی طرح اپنی خواہشات کی زندگی میں گرفتار ہوتا چلا جاتا ہے. مولا کہنے فرمانے منہمان, دو ایسے شخص ہیں کہ جو در حقیقت کبھی سیر نہیں ہوتے. ایک طالب علم ہے کہ جو جتنا علم حاصل کرتا چلا جاتا ہے اس کی تشنگی بڑھتی چلی جاتی ہے, اور جس کی تشنگی بڑھتی چلی جاتی ہے وہ ہمیشہ علم کی وادیوں میں سیر کرتا رہتا ہے. درود بھیجے محمد وآل محمد. بس عزیزان گرامی, قرآن نے ایک کامیاب زندگی کا قانون دیا کہ کامیاب زندگی گزارنا چاہتے ہو, اور بات آ گئی درس کرتا چلوں. دیکھیے ہمارے ذہن میں جو سوالات ہیں, مختلف سوالات ہمارے ذہنوں میں آتے ہیں, زندگی سے متعلق, خدا سے متعلق, اہل بیت سے متعلق, قیامت سے متعلق, صفات خدا سے متعلق, مختلف قسم کے سوالات. یہ جتنے سوالات ہمارے ذہن میں جنم لیتے ہیں, اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کی تشنگی کا, ان کی تشفی کا, ان کی تسلی کا کامل اور جامع انتظام موجود ہے. ہو نہیں سکتا کہ کسی کے ذہن میں کوئی سوال پیدا ہو اور اس کا جواب پہلے سے موجود نہ ہو. وہ خدا
وہ رب جو انسان کی پیدائش سے پہلے، انسان کے دنیا میں آنے سے پہلے، قدم رکھنے سے پہلے اس کی ماں کی چھاتی میں اس کے لیے غذا کا انتظام کر دیتا ہے، تو وہ خدا جو ایک نوزائیدہ بچے کے لیے، ایک نومولود کے لیے اس کی غذا کا انتظام کرے، یہ اس سے بعید ہے کہ سن بلوغ میں قدم رکھنے کے بعد اگر کوئی علمی تشنگی بجھانا چاہتا ہے، کسی کے ذہن میں کوئی سوال ہے، کوئی پرسش ہے، کوئی کوشچن ہے، تو اس کا جواب پہلے سے مہیا نہ کیا گیا ہو، یقیناً موجود ہے۔ یہ اور بات ہے کہ ہم یا سوال جس سے کیا جائے اس کو نہیں جانتے، ہم استاد کو نہیں جانتے، یا صحیح طریقے سے سوال پیش نہیں کرتے۔ اب قرآن نے کامیاب زندگی کا قانون دیا، اور یہ خواہش ہر انسان میں موجود ہے، فطری خواہش ہے، نیچرل ہے یہ کہ انسان کامیاب زندگی گزارے، لیکن مزداق میں انسان پھنس جاتا ہے، مزداق میں انسان گرفتار بلا ہو جاتا ہے، وہ مختلف مزاق جو میں نے بیان کیے ابتدائی کلام میں، وہاں پہ انسان جب ان شاہراہوں پہ نکلتا ہے تو پھر اصلی شاہراہ سے انسان گم ہو جاتا ہے، اور اصلی شاہراہ اسے گمراہ ہو جاتی ہے۔ اب آپ کے سامنے اگر کئی راستے ہوں اور ان میں سے ایک راستہ صحیح ہو، اور آپ نے مثال کے طور پہ جانا ہے آگے، تو ان میں سے ایک راستے کا انتخاب کرنا ہوگا۔ اسی لیے ہمارے یہاں جو رہنما ہیں، ہمارے یہاں جو ہادی ہیں، ہمارے یہاں جو رہبر ہیں، ہمارے یہاں جن کو امام بنایا گیا، جن کو قائد بنایا گیا، ان کے لیے عصمت کی شرط اسی لیے قرار دی گئی، ان کے لیے علم لدنی کی شرط اسی لیے قرار دی گئی ہے کہ دیکھو اس کے پیچھے چلو جو راستوں سے واقف ہو، تاکہ یہ انسان جو معصوم عن الخطا ہے، علم لدنی کا مالک ہے، تمہیں غلط راستوں سے بچاتا ہوا صحیح راستے کی طرف تمہیں گامزن کر دے۔ یعنی ہمیں منزل بھی چاہیے، ہمیں رہنما بھی چاہیے۔ کہہ دیتے ہیں لوگ کہ ہمیں منزل نہیں چاہیے، رہنما چاہیے۔ اہل بیت کا نعرہ یہ ہے، قرآن کا نعرہ یہ ہے کہ منزل بھی ضروری، لیکن منزل کیسی منزل؟ منزل وہ منزل چاہیے، ہدف وہ ہدف ہو، ٹارگیٹ وہ ٹارگیٹ ہو، مقصد ایسا مقصد ہو کہ جس پر، جس کی جانب تمہیں ہدایت کرنے والا معصوم ہو، علم لدنی کا مالک ہو، وہ جانتا ہو کہ تمہیں کہاں تک لے جانا ہے، کیسے لے جانا ہے، کس وسیلے سے لے جانا ہے۔ اسی لیے تشیع کے امتیازات میں سے ایک امتیاز یہ ہے کہ ہمارا امام معصوم ہوا کرتا ہے، معصوم ہوا کرتا ہے، اس لیے کہ وہ خود راستوں سے واقف ہوتا ہے، اور ایسا واقف ہوتا ہے کہ صرف زمین ہی نہیں، یہی وجہ ہے کہ خطیب منبر سلونی کے خطیب یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے، سلونی سلونی قبلا تفقدونی، ارے پوچھو پوچھو قبل اس کے کہ میں تمہیں درمیان سے اٹھ جاؤں، قسم خدا کی علی مرتضی زمین کے راستوں سے زیادہ آسمان کے راستوں کو جاننے والا ہے۔ درود بھیجے عظمت محمد و آل محمد پر۔ ایسا کامل جامع زندگی ہمارے ذہنوں میں ہے، اور ہر شخص اپنے اپنے، اگر اپنے فکر اور نظریے کے مطابق انسان راہ کو چوز کرے، راہ کا انتخاب کرے، وہ گمراہی کا شکار ہو جائے گا۔ ہر انسان اپنی زندگی میں دیکھتا ہے کہ وہ 10 بار غلطی کرتا ہے، زندگی میں 10 بار اپنے غلط فیصلوں کی وجہ سے ٹھوکرے کھاتا ہے، نقصانات اٹھاتا ہے، یا اگر وہ اپنے کہے ہوئے پر، اپنے نظریے پر، اپنے بنائے ہوئے اسٹینڈرڈس پر اگر اپنے ہدف کا چناؤ نہ بھی کرے، تو اس کی جیسے دوسرے انسان بھی اسی کی طرح، اسی کے مثل ہیں، وہ بھی 10 غلطی کرتے ہیں۔ یہ جمہوریت جو آپ کے یہاں ہے، آج اس کو انتخاب کیا، کل اس کو انتخاب کیا، آج اس کو انتخاب کیا تھا، اسی کو سلوات سجاتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ کاش فلاں آ جائے، تو فلاں کو لے کے آتے ہیں، تو پھر وہ پہلے والے کو انتظار کرنے لگتے ہیں۔ یعنی پھر اجتماعی طور پہ جو ہم فیصلے کر رہے ہیں بعض اوقات وہ بھی صحیح نہیں ہوتے۔ اب تیسرا راستہ یہ بچا، یا انسانوں کا راستہ، یا انسان کا انفرادی راستہ، یا اللہ کا راستہ، اور جامع ترین راستہ کس کا؟ اللہ کا، جو اللہ نے آئیڈیالوجی دی ہے، جو قرآن اور اہل بیت نے بتائی ہے۔ اب قرآن نے کہا کہ انسان گھاٹے میں ہے، انسان نقصان میں ہے، انسان خسارے میں ہے، اور یہ خسارہ ایسا ہے
کہ اس کی بہت ہی سادی سی مثال بھی دو, ایک استاد ہونے کے ناطے ایک انسان کو انجینئر بننے میں 6 سے 8 سال لگتے ہیں, ڈاکٹر بننے میں بھی تقریباً ابتدائی تعلیمات ڈاکٹر کی اگر وہ طبیب کی حاصل کرے تو 6-8 سال کا عرصہ درکار ہوتا ہے. کیا زندگی اس قابل ہے کہ ہم بچے سے کہیں کہ پہلے بیٹا تم ڈاکٹر بن جاؤ, اگر ڈاکٹر صحیح نہیں بنے تو پھر انجینئر بن جانا, اور اگر انجینئر نہیں بنے تو پھر کسی اور شعبے میں چلے جانا. اب اگر انسان 2 شعبوں میں ناکام ہو جائے مثلا, تو 12-15 سال کا عرصہ اس کا گزر گیا, یعنی اس کی جوانی گزر گئی. اب وہ 15 سال کی عمر سے لے کر 15 سال ایڈ کیجئے مزید 30 سال, 30 سال کے بعد جب وہ دوبارہ 6 سال کے لیے کسی اور شعبے میں جائے گا تو زندگی کو اس طرح قربان نہیں کیا جا سکتا. یعنی آپ تجربات کی نظر نہیں کر سکتے. یعنی وہ بیوقوف انسان کہلائے گا کہ جو 2 دفعہ 2 شعبہ زندگی میں فیل ہونے کے بعد تیسرے شعبے کو اختیار کرے, وہ بھی اس خیال پہ, اس گمان پر کہ شاید اس میں کامیاب ہو جاؤں. زندگی کو تجربات کی نظر نہیں کیا جا سکتا. چنانچہ اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ جو تمہاری زندگی ہے یہ بھی تمہارے سامنے مختلف راہیں, ایک راہ ہے جو صراط مستقیم ہے جو ہماری طرف آتی ہے, اور یہ کامل اور جامع نظام زندگی کو تمہارے سامنے بیان کرنے والی ہے. ایک راہ ہے, وہ ہے صراط مستقیم, وہ ہے سیدھا راستہ. بقیہ راستے گمراہی کے راستے ہیں. اب ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک انسان ایک راستے پہ چلے اور کافی عرصہ گزارنے کے بعد پھر کہ جناب یہ تو اشتباہ تھی, یہ تو غلطی تھی, یہ تو غلط راستے پہ نکالا, یہ تو کہیں اور جا رہے ہیں, پھر دوبارہ لوٹ کر آئے پھر دوسرے راستے پر. یہاں پر اس وحی کی, یہاں پر اس رسالت کی, یہاں پر اس نبوت و امامت کی, ہدایت کی اہمیت دو چندہ ہو جاتی ہے کہ پھر ہمیں سوچنے کی ضرورت نہیں. جب صحیح خدا کا انتخاب کر لیا, جب صحیح آئیڈیالوجی انتخاب کر لی, تو پھر وہ آئیڈیالوجی خود بخود ہمیں بتائے گی کہ تمہیں کس کو چننا ہے, کس کا انتخاب کرنا ہے, کس کے پیچھے چلنا ہے. تو جب رہبر کا انتخاب ہو گیا, ہادی کا تعین ہو گیا, تو آپ مطمئن ہو جاتے ہیں کہ یہ ہادی مجھے گمراہ نہیں کرے گا, میری زندگی کو تجربات کی نظر نہیں کرے گا. ان الانسان لفی خسر. اور پھر یہ معاملہ ایسا ہے, یہ دنیا ایسی ہے, یہ وقت ایسا ہے کہ اس میں خسارہ ہوگا, اس میں نقصان ہوگا, تو پھر اس نقصان کا اثر انسان کی پوری دنیا پر, پوری زندگی پر ہوگا. ان الانسان لفی خسر, انسان گھاٹے میں ہے, انسان نقصان میں ہے. یہ ایمان کا نقصان ہے. اور ایک مثال دے کے میں بہت تیزی سے آگے بڑھ جاؤں تاکہ بقیہ صفات کو وقت مقرر تک آپ کی سماعت کی نظر کر دوں. درود بھیجیے محمد و آل محمد. عربی زبان میں نقصان اور خسارے میں فرق موجود ہے. نقصان اسے کہا جاتا ہے جہاں نقص واقع ہو, کمی ہو جائے. خسارہ اس نقصان کو کہا جاتا ہے جہاں انسان کا پورا سرمایہ ڈوب جائے. ایک انسان 100 روپے کی کوئی جنس بازار میں لے کے جائے, پوری نہیں فروخت کرے, 20% اس کی جنس فروخت ہو, 80% بچ جائے, اس کو کہیں گے نقصان ہو گیا. 20% آپ کی جنس مثلا ضائع ہو گئی یا خرابی کا شکار ہو گئی. لیکن اگر کوئی شخص گرمی کے موسم میں اگر برف لے کے آئے کہ جناب اس کو بیچ کے میں اپنا کاروبار کروں گا, اور کوئی اس سے برف نہ خریدے, تو کیا ہوگا؟ آہستہ آہستہ یہ برف پانی میں تبدیل ہو جائے گی, پگھلتی رہے گی. اور اگر کوئی اس سے نہ خریدے تو اس کا اصل سرمایہ یعنی جو اس کے پاس رقم تھی جس سے اس نے یہ سرمایہ خریدا تھا کہ اس کو دگنا کروں گا, وہ اصل سرمایہ نابود ہو گیا. جب اصل سرمایہ نابود ہو جاتا ہے تو اس کو کہتے ہیں, اس کو خسارہ کہتے ہیں. اب خدا کہہ رہے ہیں یہ خسارہ ہے, یہ جو تم ٹائم برباد کر رہے ہو, یہ جو تم اپنا وقت کل کر رہے ہو, یہ تمہارا خسارہ ہے. یعنی یہ وہ کرنسی ہے, وقت, توجہ کیجئے گا, وقت وہ کرنسی ہے جس سے تم اس دنیا میں اس عالم آخرت کے لیے نعمتیں مہیا کر سکتے ہو. دوسرے الفاظ میں آسان, بچوں کے لیے اس دنیا کے لیے اس دنیا میں شاپنگ اس وقت سے کر سکتے ہو. اس یہ کرنسی جو جس کو میں نے وقت کہا ہے, اس میں اور بھی چیزیں شامل ہیں, لیکن ان میں سے ایک چیز مثلا جیسے ایک کرنسی ہوتی ہے, ایک نوٹ ہوتا ہے, اس کا سائز اتنا ہی ہونا چاہیے جتنا کہ بینک دولت پاکستان نے اسٹیٹ بینک نے چھاپا ہے، اس کا رنگ وہی ہونا چاہیے، اس کے اندر ڈیزائن وہی ہونا چاہیے، توجہ رکھیے گا، اس کے اندر وہی دھاگا ہونا چاہیے، تب جا کر اگر ساری نشانیاں پوری ہوں گی تو پھر جا کے آپ کہیں گے جناب یہ کرنسی، یہ نوٹ، یہ اصلی ہے، جعلی نہیں ہے۔ اسی طریقے سے وہ چیز جس سے عالم آخرت کی نعمت انسان خرید سکتا ہے، محمد آل محمد کی خوشنودی، اللہ کی خوشنودی خرید سکتا ہے، ان میں سے ایک شرط وقت ہے، ایک چیز وقت ہے، اور بھی چیزیں ہیں لیکن اس میں وارد ہونا نہیں چاہتا۔ امیر المومنین فرماتے ہیں کہ ان اوقات کا اجزا عمرک فلا تفرد الا فیما تنجی۔ میں معمولاً مجالس سے اسارے ثواب میں ایسے موضوعات کو اٹھاتا ہوں، فکری موضوعات کو، تاکہ یہاں سے اٹھنے کے بعد ہم کچھ سوچنے میں مجبور ہوں کہ ہم کیا کر رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں، آیا ہمارا وقت تو کل نہیں ہو رہا، ہم خود اپنے وقت کو برباد نہیں کر رہے ہیں، یہ جو گھنٹے کی سوئی اور منٹ کی سوئی گھوم رہی ہے یہ ہماری زندگی کو لپیٹ رہی ہے، شب و روز جو گزر رہے ہیں یہ زندگی لپٹی جا رہی ہے، اس لپٹے جانے میں ہم کیا چیز اس میں لپیٹ رہے ہیں، کون سا عمل، کون سا اخلاق، کون سا کردار، آیا پردہ ہماری زندگی میں ہے، خواتین پردہ کرتی ہیں، نوجوان اخلاق سے پیش آتے ہیں، آیا خدا کے لیے وقت ہیں، آیا نماز کو اہمیت دیتے ہیں، آیا والدین سے اخلاق سے پیش آتے ہیں، یا اہل بیت کے لیے کوئی وقت ہمارے پاس موجود ہے، یا نہیں صرف 10 دن کے لیے گئے امام حسین پہ احسان کر دیے جا کے خدا نخواستہ کہ مولا بس آ گئے، دو ہاتھ سینے میں مار لیے، چار آنسو بہا دیے، کیا امام حسین سے رشتہ صرف 10 محرم تک کا تھا یا 8 ربیع الاول تک کا تھا؟ تو کیا یہ جو ہماری زندگی لپیٹھی جا رہی ہے، یہ جو زندگی کی بساط لپٹی جا رہی ہے، یہ ہم کیا تیاری کر رہے ہیں؟ یہ سب چیزیں اسی لیے تاکہ یہاں سے اٹھنے کے بعد انسان تھوڑا سا سوچے، تھوڑا سا فکر کرے میں کہاں جا رہا ہوں۔ میں اکثر کہتا ہوں کہ آج ہم کسی کی مجلس ایصال ثواب میں آئے ہیں، کل ہماری مجلس ایصال ثواب میں کوئی آئے گا؟ معذرت کے ساتھ، کتنے افراد تھے جنہوں نے قرآن خوانی کی معدوم ہو گئی ہے، محو ہوتی جا رہی ہے، آج کسی کے لیے 2 صفحے قرآن کے پڑھیں گے تو کل کوئی ہمارے لیے قرآن کے صفحے پڑھے گا، آج کسی کے لیے نیکی کریں گے تو کل کوئی ہمارے لیے نیکی کرے گا۔ عزیزان گرامی، اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ان الانسان لفی خسر، عادت یہ بنا لی ہے آخر میں جانا ہے منہ تو دکھانا ہے، آدھے گھنٹے میں جائیں گے منہ دکھانا ہے، رشتے داری کی رشتے داری ہو جائے گی، شرکت کی شرکت ہو جائے گی، اس میں اگر خدا کو لے کے آ جائیں، اس میں محبت اہل بیت کو لے کے آ جائیں، اس میں قبر و قیامت کو لے کے آ جائیں تو کتنا حسن آ جائے گا کہ جائیں بھی اپنے مومن بندے کی زیارت بھی کریں، رشتے دار کی، اس کو تسلی بھی دیں، اس کو تعزیت بھی پیش کریں، اور پھر اپنے قبر و قیامت کے لیے بھی سوچیں۔ ایک کام اس میں کئی جہاد شامل ہو سکتی ہیں، توجہ کیجیے گا عزیزان گرامی۔ امیر المومنین فرماتے ہیں یہ جو لمحے گزر رہے ہیں تمہاری زندگی کے اجزاء ہیں، پارٹ آف لائف، تمہاری زندگی کے حصے ہیں، یہ حصہ ہے تمہاری زندگی کا، فلا تفنت الا فیما تنجی، ان کو صرف اور صرف ایسے کاموں میں خرچ کرو جو تمہاری نجات کا سبب بنے۔ یہ مجلس سزا میں آنا یہ در حقیقت باعث بنے گا ہمارے نجات کے لیے۔ اسی طریقے سے دوسرے کام جتنے ہم، تو خدا کہہ رہے ان الانسان لفی خسر، کامیاب زندگی کی 4 نشانیاں بہت تیزی سے گزر کر آپ کی سماعت کی نظر کر رہا ہوں۔ اس نقصان سے بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ قرآن تو بتا، اہل بیت تو بتا، آپ بتائیے کہ کیا طریقہ ہے؟ قرآن بتائے گا 4 نشانیاں جس کی زندگی میں آ جائیں، جو انسان 4 صفات کا مالک ہو جائے، 4 صفات اس میں آ جائیں، یعنی اس کی زندگی میں، صفت سے مراد کیا ہے؟ آپ متصف ہو جائیں، آپ موصوف کہلائیں، صفت آپ کے ساتھ ہو، آپ موصوف کہلائیں، یعنی آپ حامل صفت کہلائیں، یعنی آپ میں صفت موجود ہو، آپ کے اخلاق و کردار و زندگی میں اس صفت کی جھلک نظر آئے۔ پہلی صفت ایمان، دوسری صفت عمل صالح، تیسری صفت وتواصو بالحق، حق بات کی نصیحت، اور صبر کی تلقین۔ یہ 4 نصیحتیں، یہ 4 باتیں انسان کو آخرت کی تباہی والی زندگی سے نجات دلانے والی ہیں۔ پہلی چیز ایمان، صدق دل سے ایمان لے کے آنا، قرآن پر بھی، اہل بیت پر بھی، قرآن کی تمام آیات پر بھی، اہل بیت کے تمام فرامین پر بھی. ایسا نہیں ہے کہ دل چاہتا ہے کہ فلاں فرمان لے لیں مولا کا، فلاں کو چھوڑ دیں. یہ پھر ایمان لانا نہیں ہے، یہ اپنی مرضی سے شاپنگ کرنا ہے کہ یہ اٹھا لو یہ نہ اٹھا لو، یہ لے لو یہ نہ لو. شاپنگ کرنے انسان جاتا ہے، مختار ہوتا ہے، آزاد ہوتا ہے، جو چاہے خریدے، کوئی روک ٹوک نہیں ہے. لیکن قرآن و اہل بیت کے معاملے میں آپ کو اختیار نہیں ہے کہ جو چیز ہلکی لگے، آسان لگے، سستی لگے، عمل میں وزن بھی کم ہو، وقت بھی کم لگے، چلو اس کو لے لیتے ہیں. بہت سے لوگ ہوتے ہیں، مولانا وہ ذرا آسان والی نماز بتائیے گا، آسان والا عمل بتا دیے. قرآن و اہل بیت پر ایمان ضروری ہے. یعنی جو قرآن کہہ رہا ہے کہ نماز اگر واجب ہے تو واجب ہے، اگر اہل بیت کی محبت واجب ہے تو واجب ہے، روزہ اگر واجب ہے، پردہ اگر واجب ہے، تو ان پر ایمان لانا ضروری ہے. اگر ایمان نہیں لائے تو آپ کا یہ گوشہ تاریک اور ہمیشہ کے لیے تاریک، اور اس میں آپ خسران کا اور خسارے کا اور گھاٹے کا سودا کر بیٹھیں گے. اسی طریقے سے تعلیم ہو، اسی طریقے سے اخلاق ہو، کوئی بھی شعبہ زندگی ہو، اگر قرآن و اہل بیت سے کسب ہدایت نہیں کی، وہ حصہ تاریک اور ظلمت کا شکار ہو جائے گا. پہلی صفت یہ کہ مکمل ایمان لے کے آنا ہے. اسی لیے مولا کائنات کو اگر کل ایمان کہا جاتا ہے تو اس کل ایمان پر بھی کل ایمان ضروری ہے. کل ایمان پہ بھی ناقص ایمان نہیں چاہیے کہ مولا علی سے یہ لے لو یہ چھوڑ دو، نہیں، کل ایمان پر کل ایمان انسان کو کامیاب کرے گا. ایسا نہیں ہے کہ مولا علی سے ایک چیز لے لیتے اپنی مرضی کے مطابق دوسری چیز نہیں لیتے، قرآن سے ایک چیز لے لیتے دوسری چیز نہیں لیتے. اس کو، یہ رسم مسلمانی نہیں ہے، یہ رسم دوستی نہیں ہے، یہ رسم عاشقی نہیں ہے. دوسری صفت ایمان لانے کے بعد جب ایمان لے آئے، دل و جان سے قبول کر لیا، تو اب دوسری صفت بھی ہے کہ عمل کی منزل پہ آ جاؤ، پریکٹیکل میں آ جاؤ. یعنی تمہارا پریکٹیکل یہ بتائے گا کہ تم نے جو عقیدہ بنایا ہے، تم نے جو فیتھ قرار دیا ہے، تم نے جو آئیڈیالوجی لی ہے، تم نے جو نظریہ لیا ہے قرآن و اہل بیت سے، اس میں کتنے صادق و سچے ہو. ایک انسان کہے جناب میں محبت تو آپ سے کرتا ہوں، بہت چاہتا ہوں، بہت مرید ہوں آپ کا، لیکن آپ کی بات نہیں سنوں گا، یعنی عمل کی منزل پہ نہیں آؤں گا. قرآن کہہ رہے کامیاب زندگی اگر چاہتے ہو تو قرآن و اہل بیت کے سائے میں عمل کی طرف آؤ. اگر عمل نہیں ہے تو جتنا بھی اچھا عقیدہ کیوں نہ ہو، جتنا بھی اچھی آئیڈیالوجی کیوں نہ ہو، وہ تمہارے کام نہیں آنے والی، عمل ضروری ہے. اس لیے آپ دیکھیں گے جہاں پر بھی ایمان کا لفظ آیا ہے وہاں پہ عمل کا لفظ آیا ہے، ساتھ ساتھ ہے. کہیں ایسا نہیں ہے کہ آپ خدا کہہ کے ایمان لے آؤ کافی، بلکہ 18 مقامات پر اللہ تعالیٰ نے 18 مقامات پر ایمان لانے کے بعد ایمان لانے کا تذکرہ کیا ہے. اے ایمان لانے والوں ایمان لے آؤ، اے ایمان لانے والوں ایمان لے آؤ. کیوں؟ یعنی ایمان لانے کے بعد بھی کچھ مرائل ہیں جنہیں تم نے طے کرنا ہے. ایسا نہیں ہے کہ ایمان کہہ دیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کافی ہے جناب، نہیں، بلکہ اب عمل تمہارا بتائے گا یہ جو لا الہ الا اللہ کہہ رہے ہو، محمد رسول اللہ کہہ رہے ہو، علی ولی اللہ کہہ رہے ہو، وصی رسول اللہ و خلیفتہ بلا فصل جو کہہ رہے ہو، آیا تمہارا عمل اس کی تصدیق کر رہا ہے یا نہیں. اور پھر تیسری صفت جو کامیاب زندگی کے لیے قرآن نے دی اور اہل بیت نے دی، وہ کیا ہے؟ وتواصوا بالحق، ٹیم ورک کرو. آج کے زمانے میں آفیسز میں اسکلز کو پروان چڑھانے کے لیے ٹیم ورک پہ زیادہ زور دیا جاتا ہے. ایک انسان ایک وقت میں ایک کام دو کام انجام دے گا، لیکن ایک ٹیم، ایک گروہ ایک وقت میں کئی کام انجام دے سکتا ہے، جامع طریقے سے انجام دے سکتا ہے. ممکن ہے ایک وقت کو انجام دینے میں ایک شخص کو گھنٹوں درکار ہوں، لیکن ٹیم ورک کی صورت میں انسان جب کام کرتا ہے تو پھر مقاصد بہت جلدی حاضر ہو جاتے ہیں. خدا کہتے ہیں ٹیم ورک کی عادت ڈالو. کہتے وتواصوا بالحق، تواصوا یعنی سوسائٹی بناؤ، معاشرہ سازی کرو، افراد کی تربیت کرو، افراد تک پہنچاؤ تاکہ تم اس کاروبار دنیا میں کامیاب ہو سکو. تمہارے پاس کوئی اچھی چیز آتی ہے، اچھا موبائل آتا ہے، اچھی کوئی ٹیکنالوجی آتی ہے، تم دوسروں کو بھی بتاتے ہو، وہ تم سے مشورہ نہیں بھی لیتا، وہ تم سے ایڈوائز نہیں بھی لیتا، لیکن آپ اسے بتا رہے ہوتے کہ جناب یہ لے لو بہت اچھا ہے، یہ لے لو بہت اچھا ہے.
تو یہ دنیاوی چیزوں کے لیے مشورہ تو دیتے ہیں، لیکن اخروی چیزوں کے لیے، ایمان کو بچانے کے لیے، محمد آل محمد کی خوشنودی کے لیے، خدا کی قربت کے لیے، ہم ایک دوسرے کو مشورہ کیوں نہیں دیتے؟ ایک بہن جو پردہ کرتی ہے وہ دوسری بہن کو کیوں نہیں کہتی کہ بہن پردہ کرو؟ پردہ مجبوری نہیں ہے، انسان لباس پہنتا ہے، لباس کی اپنی حدود ہیں، باؤنڈریز ہیں، یہ انسان اپنے ارادے سے انتخاب کرتا ہے لباس کا۔ آپ گھر بناتے ہیں، دو منزلہ ہوگا، تین منزلہ ہوگا، اتنے گز کا ہوگا، اتنے کمرے ہوں گے، یہ باؤنڈریز بنا رہے ہیں آپ، یہاں کچن ہے یا بیڈ روم ہے، یہ ڈرائنگ روم ہے، یہاں پہ مہمانوں کو بٹھایا جائے گا، یہ باؤنڈریز آپ مقرر کر رہے ہیں، کیا آپ اپنے آپ کو محدود کر رہے ہیں؟ کیا انسان لباس کی حدود معین کر کے اپنے جسم کو محدود کرتا ہے یا اپنی شخصیت و وقار میں اضافہ کرتا ہے؟ آپ گھر اور کمرے کی چار دیواری معین و مشخص کرتے ہیں تو کیا آپ اپنے آپ کو محدود کرتے ہیں یا اپنی حفاظت کا انتظام کرتے ہیں؟ تو عزیزان گرامی، یہ باؤنڈریز جو اللہ تعالیٰ قرار دے رہا ہے، ان کی حفاظت ضروری ہے اور ان کا انتخاب ضروری ہے اور ان کے تحت زندگی گزاری جائے۔ تو کیوں نہیں ہمارے معاشرے میں اچھائیوں کو ایڈوائز نہیں کیا جاتا؟ کیوں نہیں وہ پردہ دار خواتین دوسرے پردہ دار خواتین کو کہتی؟ ہمارے کیوں نہیں نیک لوگ، اچھے لوگ، دوسرے لوگوں کو واضح و نصیحت نہیں کرتے پیار و محبت سے؟ حضرت داؤد پر اللہ تعالی نے وحی نازل کی اور کہا کہ داؤد، تمہاری قوم میں 60,000 اور 40,000 دو قسم کے افراد ہیں، 100,000 افراد تھے، 60,000 40,000۔ کہا کہ جو نیک لوگ ہیں میں ان پہ عذاب نازل کروں گا۔ کہا کہ خداوند ان پہ عذاب کیوں ہوگا؟ کہا کہ اس لیے کہ وہ نیکیوں کا میسج جو ہے دوسروں تک نہیں پہنچاتے۔ اگر آپ ان نیکیوں کو حبس کر لیں گے، یہ سمجھیں گے کہ جناب یہ میرے پاس رہ جائے، تو یہ سمجھ جائیے کہ وہ نیکی آپ کی ذات میں دفن ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی۔ لیکن جب آپ نے اس میسج کو عام کیا، جس کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کہا جاتا ہے، جس کو خدا نے کہا نیکیوں کو حکم دو برائیوں سے روکو، تو یہ جب معاشرے میں جائے گا، یہ جب سوسائٹی میں پھیلے گا، جب یہ خوشبو لوگوں کے اذہان کو معطر کرے گی، تو زندگی کا ہر انسان، معاشرے کا ہر انسان کامیاب و معطر ہو جائے گا۔ درود بھیجے محمد والے میں۔ چنانچہ اس میسج کا عام ہونا چاہیے، خدا کہہ رہا ہے سوسائٹی بناؤ، ٹیم ورک کرو، پھیلاؤ میسج کو، اچھی چیز ملی ہے، اچھا تجربہ کیا ہے، کوئی نیکی ملی ہے، کوئی روحانی خوشی ملی ہے، شیئر کرو، دوسروں تک پہنچاؤ، اس سے ملٹیپلائی ہوگی، ضرب ہوگی یہ نیکیاں۔ اور پھر چوتھی صفت جو اللہ تعالی نے کامیاب و جامع زندگی کے لیے قرار دی، وہ ہے وتواصوا بالصبر۔ صبر ہونا چاہیے، تحمل ہونا چاہیے، برداشت ہونا چاہیے۔ ایسا نہیں ہے کہ انسان جو ہے وہ صرف آگے بڑھتا رہے، نہیں، جب تم ایک آئیڈیالوجی کے تحت، ایک حصول کے لیے، ایک مقصد کے حصول کے لیے آگے بڑھو گے تو مشکلات آئیں گی، ہرڈلز آئیں گی، رکاوٹیں آئیں گی، معنی آئیں گے، اسپیڈ بریکرز آئیں گے جو تمہاری زندگی کو روکیں گے۔ وہاں پہ ضروری ہے کہ صبر و تحمل سے آگے بڑھو۔ اور صبر و تحمل کا مطلب بالکل اسٹل نہیں ہو جانا، صبر و تحمل کا مقصد یہ نہیں ہے کہ انسان بالکل خاموش ہو جائے اور گھر جا کے بیٹھ جائے، نہیں، صبر و تحمل یعنی مسلسل ہدف کی جانب۔ اور اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا کہ ٹیم ورک بناؤ، یعنی تمہاری سوسائٹی میں دو صفات ہونی چاہیے۔ پہلی چیز وتواصوا بالحق، حق بات کی نصیحت، نیکیوں کا پیغام، نیکیوں کا میسج عام کرنا۔ وتواصوا بالصبر، اور صبر کی تلقین، ایک دوسرے کو بتاؤ کہ کوئی بھی ہدف اتنی آسانی سے حاصل نہیں ہوتا، یہ قرآن ہے۔ اب اہل بیت کے پاس آ جائیے، اہل بیت، کربلا ہمارے سامنے، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر کی عملی تفسیر پیش کر رہی ہے۔ کربلا میں گھاٹا بھی ہے، کربلا میں ایمان بھی ہے، کربلا میں صبر بھی ہے، کربلا میں حق بات کی نصیحت اور صبر کی تلقین بھی ہے۔ کربلا معیار حق ہے، کربلا میں دو گروہ ہیں، دو نظریے، دو آئیڈیالوجی، ایک حسینیت، ایک یزیدیت، ایک حق،
ایک باطل. آپ نے کہاں جانا ہے یہ آپ کا انتخاب کرنا ہے. کرب و بلا تک پہنچنا اہم, بہت اچھا, شاباش, لیکن اب کس کے کیمپ میں جا رہے ہو, کس کی آئیڈیالوجی لے رہے ہو, کون سا نظام زندگی لے رہے ہو, یہ ضروری ہے. کرب و بلا سورہ والعصر کی تفسیر ہے. جن لوگوں نے 4 دن کی زندگی کو خریدا قتل حسین کے بدلے, انہوں نے 4 دن عیش سے گزارے, آرام سے گزارے, لیکن انہوں نے گھاٹے کا سودا کیا. یہی وجہ ہے جناب زید نے یہی کہا تھا, یزید جو چاہے کر لے, خدا جو تجھے مہلت دے رہا ہے لے یزادو اسما, تو اپنے گناہوں میں اضافہ کر لے. تو سمجھتا خدا نے تجھے جھیل نہیں دیے, تجھے چھوٹ دیے کہ تو اپنے گناہوں میں اضافہ کرے. یہ گھاٹے کا سودا. پھر ایمان, کہ کربلا کا ہر مجاہد با ایمان, کربلا کا ہر مجاہد, ہر شہید عمل صالح کی منزل پر. پھر حق بات کی نصیحت کرنے والے, صبر کی تلقین کرنے والے, بتاتے تھے کہ دیکھو یہ حسین ہے جانے والا, اپنے پیچھے آنے والے اسے کہتا تھا اس حسین کا خیال رکھنا, یہ فرزند رسول ہے, دیکھو اس کی حفاظت کرنا. اور بہت سے شہداء کے بارے میں ہیں کہ جب وہ آخری وقت کو پہنچے تو انہوں نے کہا کہ مولا کیا ہم نے اپنا حق ادا کیا, کیا ہم نے وفاداری کا حق ادا کر دیا. یہ ہے کربلا, کہ حق بات کی نصیحت بھی, صبر کی تلقین بھی, ایمان بھی, عمل صالح بھی. بس حضرت علی ایک مومن کے صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سے چاہتا ہوں امام حسین علیہ السلام کے مصائب پیش کروں. امام حسین کے مصائب بڑے عجیب مصائب ہیں, اس لیے کہ امام حسین وہ شخصیت ہیں جو سب کے لاشیں اٹھا اٹھا کے لا رہے ہیں. انسان جب کسی لیے کوئی نیکی کر رہا ہوتا ہے نا, ہم جیسا کوئی معمولی انسان, تو اس کے ذہن کے کسی گوشے میں یہ خیال ہوتا ہے شاید کوئی میرے ساتھ بھی ایسا ہی کرے, جو مجھے دیکھ رہے ہیں وہ شاید میرے ساتھ بھی ایسا ہی کریں. لیکن حسین کے ذہن میں, خیال میں اس قسم کا کوئی شائبہ موجود نہیں تھا, اس لیے کہ حسین کو معلوم ہے کہ آخر میں کون شہید ہوگا, وہ میں ہوں, اور میرا لاشا اٹھ نہیں سکے گا, کہ وہ واحد لاشا جو اٹھ نہ سکا, سب کے لاشے اٹھا اٹھا کے لائے حسین, لیکن حسین تیرا لاشا نہ اٹھ سکا. اللہ اکبر. ایک باپ کا سایہ اٹھا ہے, یقیناً ماں باپ کی زندگی بہت قیمتی ہوتی ہے اولاد کے لیے, اولاد جیسی بھی ہو, ماں باپ جیسے بھی ہوں, بستر مرگ پہ بھی ہوں نا, انسان دیکھ کے فرحت محسوس کرتا ہے. اور اگر وہ سکینہ کا باپ ہو, اللہ, وہ علی اکبر کا بابا ہو, اللہ اکبر, تو پھر عظمت کتنی زیادہ ہو جائے گی. بس عزیزان گرامی, حسین لاشیں اٹھا اٹھا کے لا رہے ہیں, گنجے شہدا میں رکھ رہے ہیں, زینب دیکھ رہی ہے کہ بھیا لاشیں اٹھا اٹھا کے لا رہے ہیں, اور آخر میں ایک دفعہ حسین نے نظرہ یمیناً و شمالا, دائیں بائیں نگاہ کی, اب کوئی نہیں تھا. اب حسین نے عالم غربت میں ایک جملہ کہا ہے, یہ حسین کی غربت کی نشانی ہے. ارے ہے کوئی جو حسین کا اسب وفادار لا دے. اللہ اکبر, اللہ اکبر, یہ جملہ قیامت کا جملہ ہے. کیوں؟ کیونکہ اس سے پہلے, حسین کے کہنے سے پہلے عباس ہوتے تھے جو حسان لے کے آتے تھے, علی اکبر ہوتے تھے جو اسب وفادار لے کے آتے تھے. اب مولا یہی کہہ رہے ہیں کوئی جو حسین کا اسب وفادار لے آئے. اللہ اکبر. بہن زینب آگے بڑھی اور ایک دفعہ بھائی کو سوار کرایا اور الوداع کہا. راوی کہتا ہے امام حسین بھرے گھر سے اس طرح رخصت ہوئے جیسے جنازہ نکلتا ہے. بیویوں نے گھیرا ڈالیا, واہ محمدہ, واہ مصطفیٰ والیہ کی صدایں بلند ہونے لگی. ایک دفعہ حسین کے کانوں میں آواز آئی ایک بچی کے رونے کی. امام نے پیچھے مڑ کے دیکھا, ننی سکینہ گھوڑے کی ٹانگوں سے لپٹی فریاد کر رہی ہے, اے میرے بابا کے گھوڑے, میرے بابا کو کہاں لے جاتا ہے, ارے جو بھی رن میں گیا وہ واپس نہیں آیا, میرے چچا بھی پانی کا وعدہ کر کے گیا تھا, ارے علم تو آیا علمدار نہ آیا, ارے بھیا علی اکبر بھی گئے لیکن
لیکن واپس نہیں آئے. امام حسین ایک دفعہ زمین پہ بیٹھ گئے, سکینہ کو گلے لگایا اور کہا سکینہ بیٹا آج سے دستور تبدیل ہو گیا, تم ماں تو آج تم ہمارے سینے پہ سوتی تھی, علی اصغر ماں کے پاس سوتے تھے, دستور تبدیل ہو گیا, تم ماں کے پاس سو گی, علی اصغر ہمارے ساتھ سوئیں گے. یعنی میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مولا سکینہ کو یہ بتا رہے ہیں, سکینہ ارے اب تماچے لگنے کی باری ہے, سکینہ اب در در کی ٹھوکرے ہیں, تم ماں کے ساتھ زندان شام جاؤ گی اور علی اصغر تیرے ستم کھا کے ہمارے ساتھ سرزمین کربلا پہ سوئے گا. بس عزادارو امام حسین کا اعداد شجاعت لی, ایک دفعہ سرزمین کربلا کو زلزلہ آیا, سرخاندیاں چلی, ایک دفعہ جناب زینب دوڑ کر ٹلے دینے بھی پہنچی ہیں, دیکھا شمر لئی خنجر کے بار کر رہا ہے, اللہ اکبر, ایک دفعہ پھر دوڑ کر خیمے میں آئی, اب جو خیمے میں آئی سرزمین کربلا تھرانے لگی, اللہ اکبر, ایک دفعہ سید سجاد کو جگایا اور کہا بیٹا یہ کیسا وقت ہے, یہ کیسا عالم ہے. سید سجاد نے کہا پھوپھی اما ذرا پردہ تو ہٹائیے, ایک دفعہ پھوپھی اما نے پردہ ہٹایا, سید سجاد کھڑے ہو کر سلام کرنا چاہتے ہیں اور کہتے ہیں السلام علیکم یا ابا عبد اللہ, اے میرے بابا تجھے میرا سلام ہو. ایک دفعہ زینب پریشان ہو گئی, سید سجاد کو دیکھا, میدان کی طرف دیکھا, بیٹا سید سجاد مجھے میرا بھائی نظر نہیں آ رہا. سید سجاد نے کہا پھوپھی اما ذرا دل کو تھام لو, ارے حسین کو اب زمین پہ نہیں نوک نیزہ پر حسین. اللہ لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. خدا وندہ ہماری سازداری کو قبول فرما, جس مرحوم کے صالح ثواب کے لیے مجلس منعقد کی گئی ہے ان کو جزائے خیر عطا فرما, ان کے گناہوں کی بخشش فرما, ان کو جوار معصومین میں جگہ عنایت فرما, ان کے لواحقین کو صبر جمیل اور ان کے حقوق شریعہ کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرما, ہمیں قرآن و اہل بیت کے سائے میں کامیاب زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. جب تک دنیا میں رہیں قرآن و اہل بیت کے دامن سے وابستہ رہیں, آخرت میں ان کی شفاعت سے محروم نہ فرمانا, زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم.